بدھ 27 ستمبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ پاکستان کے وزیر خواجہ آصف نے امریکی دانشوروں کے سامنے تسلیم کیا کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف مزید کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک دفاعی تجزیہ کار نے کہا،
کیونکہ امریکہ ورلڈ پاور ہے اور ہر ایک کا ہمسایہ ہے امریکہ، اس سے لڑنا تو پاکستان چاہتا نہیں ہے، نہ ہی لڑ سکتا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ملک میں موجود شدت پسند عناصر پر قابو پانا ہے اور اسے اس سلسلے میں ڈو مور یا مزید اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ یہ مستقبل میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی جانب سے منعقد ایک تقریب میں کہی۔ خواجہ آصف:
It is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed.
یہ کہنا بہت آسان ہے کہ پاکستان حقانیوں، حافظ سعید اور لشکر طیبہ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ بوجھ ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بوجھ ہیں، لائبلٹی ہیں، لیکن ہمیں وقت دیں ان سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اس بوجھ سے جان چھڑانے کے وسائل نہیں ہیں۔ آپ تو یہ بوجھ بڑھا رہے ہیں۔
امریکہ کے سیکرٹری دفاع جیمز میٹس کی افغانستان آمد کے موقع پر کابل ایئرپورٹ پر کم از کم 3 میزائل حملے ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ان حملوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے، البتہ ہوائی اڈے سے تمام فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مسٹر میٹس اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹالٹنبرگ کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکی سیکرٹری دفاع نے میزائل حملے کی مذمت کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ دہشت گردوں کی طرف سے ایک مجرمانہ کارروائی ہوتی ہے۔ یہ ایک کلاسک تعریف ہے کہ طالبان اب بھی کیا چاہتے ہیں۔ اس سے ان کی سوچ واضح ہوتی ہے کہ وہ یہاں اپنے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت ایسا کرنے کے بعد اب افغان سیکیورٹی فورسز ملک کے ہر ضلع میں ان کے خلاف جارحانہ کارروائی جاری رکھیں گی۔ یہ تھے امریکہ کے سیکرٹری دفاع جیمز میٹس کے الفاظ۔ انڈیا نے کنٹرول لائن کے سیکٹر نکیال پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس کی زد میں آ کر ایک پاکستانی شہری ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق انڈین فوج نے مارٹر گولوں اور ٹینک چکن گائیڈڈ میزائلوں سمیت بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ادارے کے مطابق پاکستان کی فوج نے حملے کا مؤثر جواب دیا ہے، جس سے انڈین فوج کا جانی نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے سربراہ فلپو گرینڈی کا کہنا ہے کہ میانمار کے حکام ریاست رکھائن میں بین الاقوامی امداد کے کاموں کو محدود کر رہے ہیں، جہاں سینکڑوں ہزاروں روہنگیا مسلمان بدامنی کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ مسٹر گرینڈی کا کہنا تھا کہ امدادی ادارے ریڈ کراس کو ان علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جہاں امداد پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگست کے آخر سے اقوام متحدہ نے بھی رکھائن میں اپنی امدادی کارروائیاں روک رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ قریباً 500,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش فرار ہو چکے ہیں، لیکن دیگر اب بھی رکھائن میں موجود ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی نے کردستان میں آزادی کے لیے کرائے جانے والے ریفرنڈم کے نتائج کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
بغداد میں پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر عبادی نے ایک بار پھر کہا کہ مرکزی حکومت کبھی بھی پیر کے ووٹ کے نتائج پر مذاکرات نہیں کرے گی۔ ابھی تک نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن امکان ہے کہ نتائج آزادی کے حق میں ہی سامنے آئیں گے۔ اس سے قبل کرد قیادت نے بغداد حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مسئلے پر مذاکرات شروع کرے۔ واضح رہے کہ بغداد میں حکام نے دھمکی دی ہے کہ اگر کرد خطے کے تمام ہوائی اڈوں کا کنٹرول مرکزی حکومت کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا تو وہ تمام فضائی راستے بلاک کر دیں گے۔
ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک ایرانی فوجی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہے۔ گزشتہ ماہ شام میں لڑائی کے دوران دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے اس فوجی محسن حجاجی کو یرغمال بنا لیا تھا اور بعد میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اپنی موت سے پہلے اس نوجوان فوجی کی بہادری کے لمحات کے مناظر نے بہت سے ایرانیوں کو جذباتی کر دیا تھا۔ سرکاری ٹی وی پر دارالحکومت کی سڑکوں سے براہ راست ان کی آخری رسومات کئی گھنٹوں تک دکھائی گئیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے بین الاقوامی پولیس تنظیم انٹرپول میں شمولیت اختیار کر لی ہے، البتہ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ اعلان انٹرپول کی سالانہ جنرل اسمبلی میں ایک ووٹ کے بعد کیا گیا۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے شاہی فرمان جاری کیا ہے جس میں خواتین کو ملک میں پہلی بار گاڑی چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق یہ حکم اگلے سال 24 جون تک ہر صورت میں نافذ العمل ہو جائے گا۔ اور سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر نے صارفین کو خیالات کے اظہار کے لیے زیادہ گنجائش دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹویٹ کے حروف کی تعداد 280 کر کے اس کی آزمائش کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربیہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اسحاق ڈار نے عدالت سے حاضری سے استثناء کی درخواست بھی کی تھی مگر وہ درخواست مسترد ہو گئی۔ اس خبر کی تفصیل کچھ دیر بعد، لیکن پہلے رخ کرتے ہیں آج کے زہربین کے بڑے موضوع کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دنوں پہلے پاکستان کو انتباہ کیا تھا کہ پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف مزید کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان سے یہی کہا تھا کہ ڈو مور۔ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آئے، مگر حال ہی میں پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف جو امریکہ کے دورے پر ہیں، انہوں نے کہا کہ حقانی نیٹ ورک اور حافظ سعید جیسے عناصر پاکستان کے لیے ایک لائبلٹی یا بوجھ ہیں، مگر ان سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کو وقت چاہیے۔ نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بحران کی صورت میں پاکستان اور خطے کے لیے ایک لائبلٹی اور بوجھ ثابت ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کو ان کے خلاف مزید کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، یعنی مزید ڈو مور۔ تفصیل سنی اس خبر کی سلیم قاضی سے۔
تقریب کے میزبان امریکی صحافی سٹیو کول کے ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وہ اس خیال سے متفق ہیں کہ پاکستان کو شدت پسندی اور دہشت گردی کی باقیات کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جماعت الدعویٰ کے بانی حافظ سعید کے بارے میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ ان کی تنظیم کالعدم ہے اور وہ نظر بند ہیں، مگر میں آپ سے متفق ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ پاکستان حقانیوں اور حافظ سعید اور لشکر طیبہ کی مدد کر رہا ہے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک لائبلٹی ہے، لیکن ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں وقت دیں، کیونکہ ہمارے پاس ان سے جان چھڑانے کے وسائل نہیں ہیں۔ آپ تو یہ بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسند عناصر کی جو بھی باقیات موجود ہیں ان کو ختم کرنے کی کوششیں جاری رکھنی ہوں گی۔ آپ نے جو نام لیا وہ پاکستان میں ایک کالعدم تنظیم ہے، یہ موصوف نظر بند ہیں، لیکن میں یہاں آپ سے متفق ہوں کہ اس حد تک ہمیں ڈو مور کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی بحرانی صورتحال میں پاکستان اور خطے کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں، لیکن یہ سب کہنے کے بعد آپ کو ہمیں گنجائش دینی ہوگی کہ جب 80 اور 90 کی دہائی میں آپ نے یہ خطہ چھوڑ دیا تو ہم اس میں پھنس گئے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 80 کی دہائی میں امریکہ کا اعلی کار بننا ایک ایسی غلطی تھی جس کا خمیازہ پاکستان اب تک بھگت رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر الزامات لگانے سے پہلے اس بات پر غور کیا جائے کہ پاکستان کے مسائل اور مشکلات امریکہ کی سوویت یونین کے خلاف سر جنگ کے بعد پیدا ہوئے، جب پاکستان کو امریکہ نے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حصہ بننا غلط فیصلہ تھا، ہمیں استعمال کیا گیا اور پھر دھتکار دیا گیا۔ افغان جہاد سے پہلے کے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہماری نئی نسل کو معلوم ہی نہیں کہ پاکستان کیسا ملک تھا۔
اے ہول جنریشن آف مائی کنٹری ڈزنٹ ایون ریممبر واٹ واز پاکستان لائک 30 ایئرز بیک اور 40 ایئرز بیک۔ اٹ واز اے لبرل کنٹری ویئر ایوری باڈی کڈ بریت ڈفرنٹ سیکٹس۔
یہ ایک لبرل ملک تھا جہاں ہر کوئی سانس لے سکتا تھا، مختلف فرقوں کے لوگ ایک ساتھ رہ سکتے تھے، اقلیتیں ساتھ رہتی تھیں، کرسچن، ہندو، مسلم، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی سب پاکستانی تھے۔ لیکن اب لوگ اپنے نام بدلنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہ فرقوں سے اپنی پہچان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایک قومی المیہ ہے، ہمارا یہ دکھ اور درد بانٹیں اور حقانی اور حافظ سعید کے لیے ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ اپنے خطاب میں وزیر خارجہ نے خطے میں پاکستان کے پڑوسی ممالک کے حوالے سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ افغانستان کا مسئلہ عسکری طور پر حل نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کیے جائیں۔
یہ تھے سلیم قاضی۔ نیو یارک میں قائم ایشیا سوسائٹی میں گزشتہ شب جب پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے امریکی پالیسی بنانے والوں کے سامنے اپنی تقریر کی تو وہاں سامعین میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی مسعود حیدر بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تقریر سن کر آپ نے کیا محسوس کیا کہ خواجہ آصف کوئی پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ کیا پیغام تھا؟
کا مقصد پیغام یہ تھا کہ پاکستان گورنمنٹ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہونے چاہیے کیونکہ ہمیشہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی رہی ہے، اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ جو پیدا ہو گئی ہیں ان کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو تعلقات ہیں جو پہلے خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کو ذرا بہتر کریں، اور ان کو ذرا کسی نہ کسی طریقے سے نئے نہج پہ لے کے آئیں تاکہ یہ ملک کے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہوں۔ تو وہ یہ تھا ان کا میسج، اور یہ اور ساتھ میں یہ تھا کہ وہی جو بات پہلے تھی کہ ہم جو ہے امریکہ کہتا ہے کہ جناب یہ آپ لوگوں نے جو پیدا کیے ہوئے ہیں حقانی نیٹورک اور جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ، ہم ایسی آرگنائزیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اتنا ہی چاہتے ہیں ختم کرنا جتنا آپ چاہتے ہیں۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان کو آپ نہ بنائیں سکیپ گوٹ،
مطلب قربانی کا بکرا نہ بنائیں پاکستان کو۔ اچھا، لیکن مسعود صاحب، یہ جو تقریر آپ نے سنی، گفتگو ایک ڈائیلاگ کی صورت میں تھی، وہاں پہ سوالات جوابات بھی ہو رہے تھے، تو انہوں نے نئی بات کیا کی ہے جو اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ یا وزیر اعظم نے امریکہ جا کے نہ کہی ہو؟
اس تقریر میں انہوں نے جس چیز کو بہت زیادہ جس پہ ایمفسس کیا ہے کہ بھئی ہماری اس وقت امریکہ اور پاکستان دوستی مستحکم ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے جو ایک سخت قسم کی چیزیں کہہ دی ہیں، اس رجحان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
مسعود صاحب، آپ نے تقریر جب سنی تو ظاہر ہے آپ بہت عرصے سے وہاں پہ یہ کور کر رہے ہیں، ایک فعال قسم کا صحافتی کردار بھی ادا کر رہے ہیں، ایسی کئی محفلیں آپ نے دیکھی جہاں پہ پاکستان کے رہنما جا کے یہی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے پرویز مشرف کے زمانے میں بھی سنی چیزیں جو وہاں پہ جا کے کہتے رہے کہ پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے اور امریکہ کے اتحادی ہے، اور اب یہ خواجہ آصف کی آخری تقریر، یعنی لیٹسٹ تقریر آپ کہہ لیں، تو ان دونوں کی تقریروں میں پاکستان کا کیس بیان کرنے میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟
وہی باتیں جو پرانی والی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ بار بار آتی ہیں، اجاگر ہوتی ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے سب مدد کی، ہم نے آپ کی وجہ سے ان سب آرگنائزیشن کو آگے بڑھایا، آپ کی وجہ سے، یہ چیزیں بار بار کہی گئی ہیں۔ اب اس تقریر میں بھی انہوں نے کہی ہیں اور کہا نہیں ہم نہیں، ہم جو ہے آپ کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں، آرگنائزیشن حقان نیٹورک کو وہ آپ کی وجہ سے بنائے، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔
لیکن یہ بات تو دس سال پہلے بھی جنرل مشرف نے یہی، یا اس کے ان کے زمانے میں یہی کہی گئی تھی کہ آپ کے لیے کیا گیا، امریکہ کے لیے کیا گیا تھا، لیکن دس برس میں کوئی ایسی چیز امریکہ کو نظر نہیں آئی کہ پاکستان نے کچھ کیا ہے جس سے یہ دہشت گردی کے نیٹورک جو ختم ہوئے؟
نہیں، اب یہی ہوا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی جو داس تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے ڈائریکٹلی ریسپانسبل پاکستان کو رکھ دیا، اور پاکستان اس میں بیک فوٹ پہ چلا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ جو تقریر ہے یہ بیسکلی جو ہے نا اسی طرف کہ جی ہاں آپ نے ٹھیک کہا کہ مگر یہ ہم نے بنایا آپ کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آؤٹ فٹ یا یہ جو دہشت گردی کی جو رجحان ہے یہ سب ختم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ نئے صورت پیدا ہو، یہ سب چیزیں ختم ہو۔ انہوں نے امریکہ سے مدد مانگی ہے دہشت گرد سے وہ کچھ کمبیٹ کر سکے۔
اچھا، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب ان کی تقریر ہوئی جو تاثر بنتا ہے لوگ کنوینسڈ ہوئے ہیں ان کی باتوں سے؟
پاکستان کی یہ جو ہے چہرہ بار بار اس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب انہوں نے بنائی تھی ایم ایم اے، اور مشرف صاحب کے کہنے میں بنائی تھی ایم ایم اے جو اس وقت تھا
الیکشن میں، جی جی،
وہ کے لیے ہم ان کو اپیچ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیسے دینا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ آئی سی آئی جو ہے اپنی طرف سے لگی ہوئی تھی، نہیں ہم ان کو سمجھا دیں گے، ہم ہم جو ہے اپنے ہی لوگ ہیں. اب وہ اپنے ہی لوگ بار بار آ کے جنگ مار رہے ہیں پاکستان کو. وہ اس کو وہ ایک جو یہ غم سے اب ان کا خیال ہے کہ یہ چیزیں اب امریکہ سمجھنے کے تیار نہیں ہے, تو اب کہہ رہے ہیں امریکہ سے کہ ہم آپ کی مدد مانگیں گے, ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں ایسی آؤٹ فٹ یا آرگنائزیشن سے جنگ کرنے کے لیے, ہمیں آپ کی مدد چاہیے. یہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بیان کہ جی پلیز آپ پاکستان کو ریجیکٹ نہ کریں,
پاکستان کو ریجیکٹ نہ کریں. یہ پاکستان کے وزیر خواجہ خواجہ آصف صاحب کی تقریر کی تفصیلات بتا رہے تھے صحافی سینئر مسعود حیدر جو ایشیا سوسائٹی کے اس تقریب میں موجود تھے. خواجہ آصف وزیر دفاع بھی رہے ہیں. میں نے ایک ریٹائرڈ جنرل اور دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ سے بات کی اور پوچھا کہ خواجہ آصف نے امریکہ میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو ڈو مور کی ضرورت ہے, جبکہ کچھ دن پہلے تو فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے کہا تھا کہ اب پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کو ڈو مور کی ضرورت ہے. تو کیا وزیر خارجہ اور فوجی سربراہ کے بیانات میں کوئی اختلاف ہے؟
نہیں, میرا نہیں خیال کو ایسا اختلاف ہے. چیف آرمی اسٹاف بات کر رہے تھے, اس نقطۂ نظر سے کہ جو بیرونی طاقتیں پاکستان پہ دباؤ بڑھا رہی ہیں مختلف طریقوں سے. خواجہ صاحب کا جو بیان ہے میں اس کو ایک مثبت پہلو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھیے ایک قسم کا ایکسٹریمزم ہے اور مزید بنیادوں پر بھی ہے اور دوسرے مسائل بھی ہیں ہمیں, اور جس کی وجہ سے پاکستان اندرونی مسائل سے دوچار ہے اور ہمیں ان کو ان آرڈر کرنا ہے, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. یہ تو سمجھتا ہوں بڑی سنسیبل بات کی ہے انہوں نے, اور اس لحاظ سے خواجہ آصف کا پہلے بیان دیا تھا, ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا تھا.
یہ یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے جیسا آپ نے پہلے بھی کہا ابھی کچھ دیر پہلے کہ یہ جو پاکستان کا موقف ہے ڈو مور اور فوج کا بھی ایک جیسا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جنرل مشرف کے زمانے سے پاکستان یہی کہتا چلا رہا ہے جو خواجہ آصف صاحب نے, یہ مبصرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان آپ کے لیے ہی ان لوگوں کو تیار کرتا رہا ہے جن کو جو اب آپ کے دشمن ہو گئے ہیں, تو اب پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. تو پاکستان نے اب تک جو کچھ کیا ہے امریکہ اس سے مطمئن کیوں نہیں ہو پا رہا؟
امریکہ کو مطمئن کرنا کتنا آسان کام نہیں ہے. امریکہ کا مسئلہ کچھ اور ہے. اگر امریکہ پیورلی اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو وہ تو بات چیت ہو بھی سکتی ہے اور اس مسئلے کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. پاکستان میں امن تو پاکستان کے لیے قائم کر رہے ہیں, ہم کسی اور کے لیے قائم نہیں کرنا چاہتے. تو ایشو امریکہ کا یہ ہے کہ وہ اپنے افغانستان کے اندر جو اس کے مسائل ہیں ان کا حل وہ پاکستان سے چاہتا ہے. اب پاکستان امریکہ کا جو افغان مسئلہ ہے پاکستان اس کو حل کرنے کے قابل نہیں ہے اس وقت. مین امریکہ کا ایشو یہ ہے.
یہ اچھا, کیا تقریر سے جو خواجہ آصف کی اور جو پاکستان کا ہے کہ شروع میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی سخت قسم کی پاکستان کے خلاف باتیں کی, تو پاکستان ایک ابھی بھی کیا پاکستان کا ایک اتحادی رہنا چاہ رہا ہے جس طرح کے روایتی طور پہ رہا ہے, یا نئے حلیف تلاش کر رہا ہے اور امریکہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہا؟ کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ پاکستان یا چین کے ساتھ چل سکے گا یا امریکہ کے خلاف, تو کیا سب کے ساتھ چل سکتا ہے پاکستان؟
نہیں, پاکستان نے اپنے جو خارجہ پالیسی کو استوار کرنا ہے اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے, اور اس میں امریکہ کا ایک رول ڈیفینیٹلی رہا ہے اور اب بھی ہے, کیونکہ امریکہ ورلڈ پاور ہے اور ہر ایک کا ہمسایہ ہے امریکہ. اس سے لڑنا تو پاکستان چاہتا نہیں ہے, نہ ہی لڑ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریجنل, پہلے پاکستان اتنا متوجہ نہیں تھا, لیکن گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریجن میں چائنا بہت ابھر کے سامنے آیا ہے, اور وہ پہلے صرف اپنے اندر محدود تھا, وہ باہر نکل رہا ہے. پاکستان کے ساتھ دینی تعلقات بھی ہیں, روس بھی ساتھ شامل ہے. تو اب یہ جو ریجنل جو باتیں ہو رہی ہیں, ریجنل پاور سسٹم جو ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں شاید امریکہ اس بات پہ خوش بھی نہیں ہے, لیکن اس میں ایک امریکہ کی جگہ بنتی ہے اگر امریکہ افغانستان میں امن قائم کرنا چاہے, تو ان ساری طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان شامل ہوگا اس میں. تو کوئی اس میں کنفرنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن فرض کیجیے جنرل صاحب کہ اگر کسی موقع پر پاکستان کو یہ طے کرنا پڑے کہ ہم ادھر چلیں گے یا ادھر پاکستان, تو کیا حتمی فیصلہ ہوگا پھر؟
پاکستان کو پاکستان کی طرف چلنا چاہیے. اس میں یہ ضرور ہے کہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان صرف چین کی طرف جائے گا, نہ تو صرف چین پاکستان کی لڑے گا نہ ہی پاکستان صرف چین کی لڑے گا. دونوں اگر ایک کسی نقطے پر متفق ہیں تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے چین کی طرف جانا پڑے جانا چاہیے.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ. اسی موضوع پر بات مزید کرتے ہیں اور واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں. وہاں پہ اٹلانٹک کاؤنسل ساؤتھ ایشیا سینٹر سے وابستہ شجاع نواز صاحب جو وہاں پہ سینئر فیلو بھی ہیں اور پاکستان اور جنوبی ایشیا اور افغانستان ان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, شجاع نواز صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں. شجاع نواز صاحب, پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو ایشیا سوسائٹی میں کہا ہے, کیا پیغام دینے میں کامیاب ہیں؟ کیا آپ سمجھتے کہ واشنگٹن میں ان کا پیغام سنا گیا ہے جس طرح وہ چاہ رہے تھے دینا؟
میری رائے میں ظاہر ہے ان کا پیغام سنا گیا ہے, لیکن اس کا اثر کیا ہوگا اس پہ ذرا مجھے کچھ شک ہے. اس لیے کہ پاکستان نے بہت تاخیر کی. پاکستان کو پتا تھا کہ یہ نئی حکومت آ رہی ہے اور ان کی بڑی ایک لحاظ سے مسکلر فارن پالیسی ہوگی, اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ افغانستان پہ کچھ فیصلہ کرنے والے ہیں, اور اگر وہ فیصلہ انہوں نے کیا تو پاکستان کے اوپر ان کا نزلہ ٹوٹ پڑے گا. تو وہی ہوا, لیکن پاکستان نے بجائے یہ کہ پہلے کچھ فیصلے کرنے کے اور امریکہ کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے, اس اناؤنسمنٹ کے بعد صدر ٹرمپ کی تقریر کے بعد اب جوابی کارروائی شروع کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مباحثہ پبلک میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں اور اوول آفس میں ہو رہے ہیں اور صدر ٹرمپ خود کر رہے ہیں. تو اگر ان سے بات چیت کرنی تھی یا ان کے جو قریبی ایڈوائزرز ہیں ان سے بات چیت کرنی تھی تو وہ بہتر طریقہ تھا, بجائے یہ کہ خط و خطابت کے ذریعے انہیں اپنی تاریخی ہسٹری اپنی پوری ریلیشن شپ کے بارے میں پہنچائی. دوسرا یہ کہ بے اعتمادی اتنی زیادہ ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان کہ اس کو ایک وزٹ سے یا وزیر خارجہ کی ایک تقریر سے آپ ہٹا نہیں سکتے.
شجاع صاحب, آپ نے دو بڑے اہم نقطے اٹھائے ہیں. ایک تو یہ کہ بڑی دیر کر دی ہے, دوسرے کے شک و شبہ کی جو فضا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک دو تقریروں سے دوروں سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو آپ ایک وہاں پہ ان امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اگر آپ فوری طور پہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ارجنٹ قسم کے کچھ اقدامات کہیں یا پیش کرنا چاہیں پاکستان کی حکومت کے سامنے تو کیا کہیں گے آپ؟
میں نے پیش کیے ہیں, اسلام آباد میں فروری میں ایک تقریر کی تھی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں. اس کے بعد اس وقت جو خارجی امور کے ایڈوائزر تھے جو وزیر کے کا عہدہ تھا جن کے پاس, ان سے بھی بات چیت کی. تو میں نے تو انہیں یہی بتایا تھا کہ پاکستان کو خود غرضی سے اور خود داری سے کام کرنا چاہیے, اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ جماعتیں خواہ وہ پاکستانی ہو خواہ وہ افغان ہو جو کہ ان کے تعلقات خراب کر رہی ہیں اپنے پڑوسی ہمسائے ممالک کے ساتھ, ان جماعتوں کو یا تو ملک سے باہر نکالیں اگر وہ پاکستانی نہیں, اور اگر پاکستانی ہیں تو ان جماعتوں کو ختم کریں کسی طرح سے. اس پہ ابھی تک پاکستان نے کچھ فیصلے نہیں کیے, ٹھوس فیصلے نہیں کیے, اور پاکستان صرف یہی کر رہا ہے کہ ایک وکٹم ہوڈ یا اسکیپ گوٹ کا جو کی دلیل پیش کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ٹھہرے گی.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ نے خاص طور پہ جو کہا تھا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا یعنی اسکیپ گوٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, امریکہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرنے کی یا ٹھونسنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ پاکستان کی یہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی غلط ثابت ہوگی. تو لیکن یہ بتائیں کہ لیکن انہوں نے جا کے وزیر خارجہ نے جس طرح کہا کہ ہاں ڈو مور کے بعد سے اتفاق کیا کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے اور مزید کارروائی کرنی چاہیے, کیا یہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے خاص بات ہے یا یہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے بات ہے, یا صرف پاکستان نے ایک سخت وقت دیکھتے ہوئے کہ امریکہ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی ہے؟
میرا نہیں خیال کہ مکمل ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, اور اسی لیے یہ بات نہیں چلے گی. اور یہ حقانی گروپ پہ افغان طالبان گروپ پہ جو کہ جب ان کا ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان کی سرحد پار کر کے واپس آ جاتے ہیں پناہ کے لیے، یا ان جہادی گروپس کے لیے جو کہ
یعنی یہ تنظیمیں اب اس طرح نہیں چل سکیں گی اور یہ کارروائی نہیں چل سکے گی۔ شجاع نواز صاحب آپ سے بات کی ہم نے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ لائٹس
کیمرا ایکشن۔ میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
اور اب کھیلوں کی خبروں ساتھ نادیا سلیمان۔
پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ سیریز کا آغاز کل سے ابوظہبی میں ہو رہا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچز، پانچ ون ڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد بلے کے سروں کی موٹائی سے متعلق آئی سی سی کے نئے قانون پہ کہتے ہیں کہ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے بلے قانون کے عین مطابق پائے گئے ہیں۔ سرفراز نے ابوظہبی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر سری لنکا کی ٹیم کے پاس رنگانا ہیرت ہیں تو پاکستان کے پاس یاسر شاہ ہیں جو ٹیم کو جتوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
پرفارمنس ہے سری لنکا کے لیے، ان کے ورلڈ کلاس بالر ہیں، ہمارے لیے یاسر، امید ہے کہ اس سیریز میں بھی یاسر شاہ اچھا پرفارم کریں گے اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کریں گے۔
انگلینڈ نے ایشیز سیریز کے لیے ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور پیر کے روز گرفتاری اور کلائی میں ہلکا سا فریکچر ہونے کے باوجود نائب کپتان آل راؤنڈر بین سٹوک کو 16 رکنی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے ون ڈے میچ میں انڈیا پہلی بار لگاتار 10 ون ڈے میچز جیتنے سے صرف ایک میچ کی دوری پہ ہے۔ پاکستان، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور سری لنکا نے لگاتار 10 ون ڈے میچز جیتنے کا اعزاز دو دو بار حاصل کیا ہے، جبکہ ساؤتھ افریقہ 5 مرتبہ اور آسٹریلیا 6 بار 10 ون ڈے میچز لگاتار جیت چکا ہے۔ ٹینس مقابلے وہان اوپن میں آسٹریلیا کی ایشلی بارٹی نے 9th سیڈ اگنیشکا ریڈوانسکا کو شکست دے دی۔ 28 سالہ ریڈوانسکا نے دوسرے سیٹ میں مقابلے میں واپس آنے کی کوشش کی، لیکن بارٹی نے یہ سیٹ 4-6, 6-0, 6-4 سے جیت لیا۔ چیمپئنز لیگ میچز میں ریئل میڈرڈ کا مقابلہ ڈورٹمنڈ سے ہوا، جسے ریئل میڈرڈ نے 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا، جبکہ مانچسٹر سٹی نے شاکٹار کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ لیورپول اور اسپارٹی کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ فٹ بال ایسوسی ایشن نے ویمن سپر لیگ کی منظوری دے دی ہے۔ نئی تبدیلیوں کے بعد سن 2018-19 سے صرف فل ٹائم کلبز ہی انگلش ویمن فٹ بال کے ٹاپ ٹیئر میں جگہ بنا سکیں گے۔
نادیہ سلیمان نے پیش کی کھیلوں کی خبریں۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ڈینیل پر قتل کیس کے ملزم مجرم احمد عمر شیخ کی ساتھ نمائش کی ادائیگی کی ڈیوٹی پر مامور ایک اے ایس آئی غفلت کی وجہ سے قلندر تنظیم کے دو اہم ارکان کو فرار ہو گئے ہیں، اس کی غفلت کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل آیا چاہتی ہے۔ اور اس وقت درمیان میں سیربین کے کھیلوں کی خبروں کا، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ملک میں موجود شدت پسند عناصر پر قابو پانا ہے اور اسے اس سلسلے میں ڈو مور یا مزید اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ یہ مستقبل میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ عراق کے خطے کردستان کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ پیر کو ہوئے ریفرنڈم میں 92% عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا ہے، لیکن عراقی حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع جیمز میٹس کی افغانستان آمد کے موقع پر کابل ایئرپورٹ پر کم از کم 3 میزائل حملے ہوئے ہیں، ان حملوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے، البتہ ہوائی اڈے سے تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے شاہی فرمان جاری کیا ہے جس میں خواتین کو ملک میں پہلی بار گاڑی چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائل خان نے پیش کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر معلومات اور ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ ملزم نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ عدالت نے ملزم کی طرف سے حاضری سے استثناء کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
احتساب عدالت کے جج نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف نیب کی طرف سے دائر کیے گئے ریفرنس کی سماعت کی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر چودھری نے ملزم کی موجودگی میں اس ریفرنس میں ان پر عائد کیے گئے الزامات پڑھ کر سنائے، جس سے وفاقی وزیر خزانہ نے انکار کیا اور کہا کہ وہ بے گناہ ہیں اور انہوں نے قانون کے مطابق اثاثے بنائے ہیں۔ ملزم کے مطابق انہوں نے کوئی اثاثہ بھی غیر قانونی ذرائع سے نہیں بنایا۔ اسحاق ڈار کی طرف سے صحت جرم سے انکار کے بعد عدالت نے نیب کے پروسیکیوٹر کو حکم دیا کہ وہ اس معاملے میں مقدمے کو ثابت کریں، جس کے بعد نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے 28 گواہان کی فہرست عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت کی طرف سے 2 گواہان کو 4 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملزم کی طرف سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس کی نیب کے حکام نے مخالفت کی اور ان کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں اسحاق ڈار واحد ملزم ہے اور اگر انہیں حاضری سے استثناء دے دیا گیا تو مقدمے کی کارروائی متاثر ہوگی، جس پر احتساب عدالت کے جج نے ملزم کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں 4 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ میڈیا کے نمائندوں کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم وزیر مملکت طارق فضل چودھری، جو سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے باہر آ کر مقدمے کی کارروائی کے بارے میں میڈیا کے ارکان کو آگاہ کیا۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف فیصلوں کے ریفرنس پیش کیے کہ جس میں 48 گھنٹے میں آپ فرد جرم عائد نہیں کر سکتے، یہ ایک درخواست سب سے پہلے ہمارے وکیل کی طرف سے پیش کی گئی، لیکن آنریبل کورٹ نے ہماری استدعا کو نہیں سنا اور آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جناب اسحاق ڈار صاحب پہ، اور اس کے بعد 2 گواہوں کو طلب کیا گیا ہے۔ 4 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، جس میں جو گواہ ہیں وہ آئیں گے اور ہمارے وکیل انشاءاللہ ان سے جو بھی جرا ہوگی اور جس طرح آگے ہوگا اس کیس کی پروسیڈنگز، اس کو لے کے آگے چلا جائے گا۔
اس ریفرنس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے اسحاق ڈار کی طرف سے 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے عدالت میں جمع کروائے گئے۔ یہ ضمانتی مچلکے عدالتی حکم پر جمع کروائے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ملزم کو اپنی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے حکمراں جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف ان ریفرنس میں اپنی فیملی کو بچانے کے لیے جمہوریت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈی والا کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے مستعفی نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔
ہر جگہ سے دنیا کا ہر ملک یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ جی یہ آپ کا کیا فائنینس منسٹر ہے جس کے خلاف وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں اور وہ پھر بھی اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتا اور پھر بھی کنٹینیو کر رہا ہے اسی پوزیشن میں۔ تو میں ان سے اس پریس کانفرنس کے تھرو بھی ریکویسٹ کروں گا اگین، کیونکہ وہ ہمارے کولیگ بھی ہیں، ہمارے ساتھ سینٹ میں بھی ہیں، اور میں فیل کرتا ہوں کہ ان کو ان دی انٹرسٹ آف دس کنٹری اس عہدے سے ہٹ جانا چاہیے اور کسی کو اور ڈیزگنیٹ کر دینا چاہیے ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان، اور پاکستان کو بھی اس ذلت سے بچانا چاہیے۔
اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس کی سماعت سے پہلے احتساب عدالت کے مرکزی دروازے کو بند کر دیا گیا تھا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود تھی، لیکن ان سمیت وکلا اور دیگر سائلین کو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان میں ایسے سائلین بھی تھے جنہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کے لیے جانا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر فرد جرم کی تفصیلات آپ نے ابھی سنی شہزاد ملک سے، لیکن وزیر خزانہ پر جو فرد جرم کی تفصیلات انہوں نے ایک مقدمے کے حوالے سے جو بتائی ہیں، ان میں جو وزیر خزانہ پر جس قسم کی جو فرد جرم عائد کی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ میں نے جاننے کے لیے بات کی مالیاتی اور اقتصادی جرائم اور ٹیکس کے قوانین پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر اکرام الحق سے۔ تو میں نے ان سے جو بات کی یہ 2 حصوں میں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اسحاق ڈار کے پر جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔
جی، اس کی جو اس میں اس کی نیچر یہ ہے کہ ان پہ اپنی آمدن سے زیادہ اثاثات رکھنے کا الزام ہے، اور ان کی جو خیال ہے جی آئی ٹی کا وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح پہ بھی اپنی آمدن کے ذرائع ثابت نہیں کر سکے، اور جب یہ پاکستان سے باہر تھے اور واپس آ کر جو انہوں نے اپنے اثاثہ جات کی تفصیل جمع کروائی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹے سے پیریڈ میں یعنی 5-6 سال کے اندر 111 ملین سے بڑھ کر 923 ملین میں تک بڑھ گئے ہیں.
یہ روپیز کی صورت میں یا ڈالرز؟
نہیں یہ روپیز کی صورت میں ہے. تو اس کے بارے میں ان سے جو ہے ان پہ یہ مقدمہ بنایا گیا ہے.
اچھا ان پر کافی برطانیہ کی پاؤنڈز کا بھی ہے 80 ملین کا, وہ کیا ہے؟
جی وہ یہ ہے کہ اسی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے اثاثہ جات کیا تھے تو انہوں نے کہا جب میں یہاں سے چلا گیا یعنی مجھے بھیج دیا گیا اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے بعد جس میں انہوں نے الزام لگائے تھے کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا, مگر بعد میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو تھا دراصل انڈر ڈیورس دیا تھا اور پھر کورٹ نے ختم بھی کر دیا تھا ان کے حق میں کہ واقعی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے بارے میں انہوں نے واپس آ کر اور ابھی جی آئی ٹی کے سامنے جو پیش ہوئے تھے اپنے اثاثہ جات میں اتنے بڑے اضافے کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ مجھے وہاں یو اے ای میں میں ان کے ایک رائل فیملی کے ایک ممبر کا میں تھا ایڈوائزر تھا فائنینشیل ایڈوائزر اور میں نے ان سے 80 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ میں نے جو تھے ارن کیے تھے اور وہی میرے اصل میں احساس ہے.
یہ جو 80 ملین ہیں ان کو کسی ایک ہی وقت میں ملے تھے یا کوئی ان کی سیلری تھی اور کیا ایسا ہوتا ہے فائنینشیل ورلڈ میں اس طرح کے؟
جی یہ بڑا انیوژل سا تھا کہ وہ وہاں 2-3 سال رہے اور ان کو صرف فائنینشیل ایڈوائزروں ان کی کسی خاص کمپنی میں ان کا کوئی بہت بڑا ہوتا تھا نہ ہی وہ کوئی ریگولر سروس دیتے تھے, مگر بقول ان کے وہ ایسے اکنامک وزٹ تھے کہ انہوں نے بس ان کو ایسے کچھ نسخہ جات بتائے کہ انہوں نے خوش ہو کر ان کو 80 ملین پاؤنڈ دے دیے اور جو بار بار جی آئی ٹی کے کہنے کہ اس کا وہ کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے.
اچھا کچھ ایسی باتیں بھی اس فرد جربے ہے کہ یہ کوئی بے نامی اکاؤنٹس استعمال کرتے رہے ہیں جو دوسروں کے نام تھے لیکن ان کا فائدہ انہیں کو ہوتا تھا؟
جی یقیناً, کیونکہ جب جے آئی ٹی نے طلب کیا تھا تو اس میں انہوں نے 2 ایسے اشخاص کو بھی بلایا جو فرضی اکاؤنٹ کھولے گئے تھے ان کا نام پہ تھے. اس میں ایک محمد سعید صاحب جو کہ پاکستان کے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک رہے اور آج کل نیشنل بینک کے صدر بنا دیے گئے تھے, انہوں نے یہ بیان دیا کہ میرے نام پہ اکاؤنٹ تھا مگر وہ سارا اکاؤنٹ آپریٹ ڈار صاحب ہی کرتے تھے. اور اسی طرح کا ایک بیان جو ہے وہ جاوید کیانی صاحب جو بہت قریبی ہیں نواز شریف کے دوست سعید چودھری کے جو واشنگٹن میں ہیں اور وہاں پاکستان کے کونسل جنرل بھی بنائے گئے تھے, یہ ان کا جو بھانجا ہے اس کا بھی یہی بیان ہے. اس ریفرنس کے اندر ان دونوں کو گواہان کے طور پر رکھا گیا ہے.
تو گواہان کو کیوں؟ یہ تو ملزم نہیں بنتے.
جی مگر چونکہ اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ دراصل ہمارا تو ان اکاؤنٹ سے صرف اتنا ہی تعلق تھا کہ ہم بے نامی تھے اور اصل مالک اس کے جو تھے وہ ساگ ڈار تھے, تو پھر ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہے پروسیکیوشن نے یہ ان کو وعدہ معاف کے طور پر ہی لیا جاتا ہے اور ان کو ملزم نہیں بنایا جاتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم کورٹ میں بھی کہنے کو تیار ہیں, تو اس بنیاد کے اوپر ان کو ملزمان کی بجائے گواہان میں رکھا گیا ہے.
وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر فرد جرم جو عائد ہوئی اس کی تفصیلات اور نوعیت بتا رہے تھے ڈاکٹر اکرام الحق. 2 مرتبہ وزیر خزانہ بننے والے اسحاق ڈار کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ ابھی تک ان کا 200 دور جاری ہے اور ان پر دباؤ ہے کہ وہ مستعفی ہوں, لیکن فی الحال وہ مستعفی نہیں ہوئے ہیں. ان کی حکومت نے یہ دعوے کئی بار کیے کہ ان کے دور میں یعنی اسحاق ڈار کے دور میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوا تھا. میں نے اسی موضوع پر ٹیکس مالیات امور اور اقتصادی پالیسیوں پر گہری نظر رکھنے والے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق سے بات کی.
کافی حد تک یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ میں نے جب آیا تھا تو پاکستان کی معیشت کی بہت بری حالت تھی, بہت قرضہ جات تھے اور اس کے علاوہ بھی جو مائکرو فنانس کی جتنے بھی انڈیکیٹرز تھے وہ خراب تھے, مگر میں سب کو کامیابی سے میں نے سہارا دیا. مگر آخری سال میں جا کر یہ جو فائنینشیل ایئر شروع ہوا اس پہ پتہ چلا کہ دراصل وہ سسٹینیبل گروتھ نہیں تھی, بلکہ یہ ہوا کہ اگر ہمیں فورن ریزرو کریٹ کرنے تو اس کے لیے بھی باہر سے ہم نے قرضہ لے کر ان کو بنایا اور جہاں تک ٹیکسز کا معاملہ تھا ان کی گروتھ بھی دراصل فکٹیشیس تھی کیونکہ بہت سے ریفنڈس روکے گئے, پھر ایک دم سے لوگوں نے ریفنڈ کے لیے شور مچانا شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تھا, یعنی کہ ہماری اخراجات بھی بہت بڑھ چکے تھے اور اس کے مقابلے میں حکومت کی غیر محاصل سے آمدنی یعنی کہ نان ٹیکس ریونیوز بھی بہت کمی کا شکار رہے, اور ایکسپورٹس بہت گریں اور ہماری امپورٹس بہت بڑھیں, اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا جو کئی 30-35 بلین کے قریب, تو اس سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو پہ پھر بہت دباؤ آیا.
لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں زر مبادلہ کے ذخائر بہت بڑھ گئے تھے اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آ گئی تھی.
بعد میں پتہ چلا کہ دراصل وہ برآمدات کے نتیجے میں ریزروز نہیں بڑھ رہے تھے بلکہ اور زیادہ قرضہ لینے سے وہ بڑھائے گئے تھے, بلکہ پاکستان کی ریمیٹنسز جو ایک بڑا سورس تھی پاکستان کے فورن ریزرو کی پوزیشن کو مستحکم رکھنے میں وہ بھی کم ہوئیں. تو زیادہ تر لوگوں نے یہی الیج کیا کہ ڈار صاحب نے فجنگ اور فگر سے اور روزی پکچر پینٹ کر کر یہ سارا کام کیا, مگر انہوں نے کسی طور کوئی ایسی مستحکم بنیادیں فراہم نہیں کی جن سے ہم کہہ سکے کہ ان کے دور میں پاکستان کی معیشت کو واقعی کوئی قابل قدر بہتری ہوئی.
اچھا یہ جو سی پیک یعنی چائنا کی سرمایہ کاری جو سی پیک کے منصوبے کے تحت ہوئی ہے, کیا اس کا کریڈٹ اس حکومت کو اور اسحاق ڈار کو نہیں دیا جا سکتا؟
جی وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو کافی پہلے سے وہ کر رہے تھے, صرف ان کے دور میں چونکہ میچورٹی ہوئی تو اس لیے انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی, جبکہ اس کے لیے اصل راہ ہموار تو زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے کی, اور وہ اب اس کو اوپنلی کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں, اور مشرف صاحب نے کہا کہ میں نے بھی کئی ایم او یو تو میں نے سائن کیے تھے. تو یہ کنٹینیوٹی تھی جو چل رہی تھی, اور اس میں کوئی خاص ایکسٹراڈنری ایفرٹس بطور فینانس منسٹر تو ان کی نظر نہیں آتی. ہاں اس سے زیادہ ایکٹیو رول تو شہباز شریف صاحب ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی چائنیز کی ٹیم ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جو پنجاب کے انفراسٹرکچر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کی خواہاں ہیں.
اچھا یہ ایک بزنس کمپیریٹیو ایک تنظیم ہے, ایک تھنک ٹینک ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایک جو معیشت کی حالت ہے اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے لیکن بنگلہ دیش اور برما سے ابھی بھی نیچے ہے, تو پاکستان ان ملکوں سے بہتر کیوں نہیں پرفارم کر پا رہا ہے؟
جی اس کی بڑی وجہ پاکستان کے اوپر جو قرضوں کا دباؤ ہے وہ پہلے تو پیپلز پارٹی کے زمانے میں 5 سال اور پھر اس حکومت کے 4 سال میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہمارا بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ تو ڈیٹ سروسنگ پہ ہو رہا ہے. یعنی کہ پہلے زمانوں میں ہم سمجھتے تھے اور کہتے اور صحیح بھی تھا کہ ڈیفینس جو تھا وہ بہت بڑا حصہ لے جاتا تھا, مگر اب اگر ڈیفینس جو ہے وہ 900 ارب روپے پہ ہے تو جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 1700 ارب روپے پر پہنچی ہوئی ہے.
اچھا ایک ہر وزیر خزانہ پاکستان کا جو بنتا ہے اس کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹیکس بیس کو, یعنی ٹیکس وصول کرنے کے لیے زیادہ لوگوں کو اس نیٹ میں لایا جائے, اس میں کوئی بڑی کامیابی نظر آئی؟
اس میں وہ انہوں نے اگرچہ بڑے ایسے میئر لیے جن کا خیال تھا کہ وہ کامیابی کی طرف لے جا پائیں گے, یعنی کہ نان فائلرز کے اوپر ٹیکس ریٹس بہت ہائی کیے تاکہ وہ کوئی بھی بزنس ٹرانزیکشن کریں بینک کے پاس جائیں, تو ان سے اس سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے بینکوں سے اپنے پیسے نکلوا لیے. میں تاجر طبقوں کی بات کر رہا ہوں, عام لوگ تو ظاہر ہے کہ ان کو کوئی ایسا موقع بھی نہیں تھا, اور وہ پیرلل بینکنگ شروع ہو گئی. اب بینکس کو ایک طرف تو بہت بڑا نقصان ہوا اور دوسرا بہت بینکوں میں ڈپازٹ پڑے ہوئے تھے, وہ بجائے اس کے کہ انویسٹمنٹ کے لیے لوگ قرضے لیتے اور پاکستان میں معیشت آگے بڑھتی, انڈسٹریلائزیشن ہوتی, بزنس کی گروتھ ہوتی, وہ گورنمنٹ کے پیپرز میں چلی گئی. تو ڈار صاحب نے بڑے قرضے جو لیے اس کا نقصان ایک یہ بھی ہوا کہ بینکوں کو بھی چونکہ ایزی منی آ رہی تھی وہاں سے, اور وہ انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں لوگوں کو قرضے دیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دور ایسا نہیں تھا کہ ٹیکس پیئر بجائے کے بڑھنے کے وہ کم ہوئے, جو ریٹرنز پہلے کہیں 2.5 ملین بڑی آسانی سے آ جاتی تھی وہ کم ہو کر بڑی مشکل سے اب 1.23 ملین تک آ گئی ہیں. تو اس پہ محاذ پہ تو ڈار صاحب کو مکمل ناکامی ہوئی.
ٹیکس, مالیاتی امور اور اقتصادی پالیسیوں پر گہری نظر رکھنے والے یہ تھے ڈاکٹر اکرام الحق.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبد الرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کراچی سینٹرل جیل میں قید امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم احمد عمر شیخ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ایک اے ایس آئی کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جس کی غفلت کے باعث شدت پسند گروپ لشکر جھنگوی کے دو اہم ارکان محمد احمد عرف منا اور شیخ محمد ممتاز عرف فرعون فرار ہو گئے ہیں۔ یہ انکشاف محکمہ جیل کی محکمہ جاتی تحقیقاتی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ تفصیل سنیے کراچی سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اے ایس آئی فروش احمد انسداد دہشت گردی کورٹ میں سیکیورٹی انچارج تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ عدالتوں کی کاز لسٹ کے مطابق قیدی پیش ہوں۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات پرویز چانڈیو نے رپورٹ میں تحریر کیا ہے کہ حیرت انگیز طور پر اے ایس آئی محمد فروش نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ روزانہ دوپہر کو نماز ظہر ہائی پروفائل دہشت گرد شیخ عمر کے ساتھ ادا کریں گے، جس کی وجہ سے وہ روزانہ دو ڈھائی گھنٹے انتہائی حساس نوعیت کی ذمہ داری چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ ڈی آئی جی پرویز چانڈیو نے بی بی سی کو بتایا کہ شیخ عمر نے جیل حکام کو کہا تھا کہ ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے انہیں کوئی شخص دیا جائے، جس کے لیے انہوں نے خود ہی اے ایس آئی محمد فروش کا انتخاب کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس روز بھی محمد فروش شیخ عمر کے ساتھ نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب واپس آئے تو قیدی بغیر گنتی کے واپس جا چکے تھے۔ ڈی آئی جی پرویز چانڈیو نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ڈیوٹی کے اہم اوقات میں غیر حاضری اے ایس آئی محمد فروش کے ملزمان کے فرار ہونے میں مدد کرنے کا شبہ پیدا کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم محکمے کا کہنا ہے کہ ملزمان جیل سے فرار ہو کر خیبر پختونخوا کے شہر ہری پور پہنچے، جبکہ اے ایس آئی فروش کا تعلق بھی ہری پور سے ہی ہے۔ ڈینیل پرل کیس کے ایک اور ملزم شیخ عادل کو تین قیدی ملازمین کی خدمات حاصل رہیں۔ قیدی کاشف اور نقاش گزشتہ دو سالوں سے شیخ عادل کے پاس مشقت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تحریری بیان میں بتایا ہے کہ وہ شیخ عادل کے لیے کھانا بنانے اور برتن دھونے کا کام کرتے تھے، جبکہ قیدی طاہر نے بتایا کہ اس کا کام کپڑے دھونا اور استری کے لیے لے کر جانا اور واپس لانا تھا۔ یاد رہے کہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے جنوبی ایشیا میں نمائندے ڈینیل پر 23 جنوری 2002 کو کراچی سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ تقریباً ایک ماہ بعد پاکستانی حکام کو ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی جس میں ڈینیل پرل کی ہلاکت دکھائی گئی تھی۔ بعد ازاں کراچی کے آرٹلری میدان تھانے میں فہد نعیم، سید سلمان ثاقب، شیخ عادل، احمد عمر شیخ اور دیگر کے خلاف اغوا اور قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے احمد عمر شیخ کو سزائے موت، جبکہ ان کے ساتھیوں فہد نسیم، سید سلمان ثاقب اور شیخ محمد عادل کو عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اس سزا کے خلاف ان کی اپیلیں التوا کا شکار ہیں۔ ڈی آئی جی پرویز چانڈیو نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دہشت گردوں سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو برداشتی ملازم فراہم کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں گیس کے چولہے، خشک راشن کے ساتھ نقد رقم رکھنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مفرور ملزم محمد احمد عرف منا اور شیخ محمد ممتاز کو نقد رقم رکھنے کے علاوہ خشک راشن کی بھی اجازت تھی۔ انہیں 26 برداشتی ملازم دیے گئے تھے جو ان کے لیے کھانا پکاتے، کپڑے اور برتن دھوتے، اور یہ سہولیات سندھ جیل رولز کے منافی تھیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں طویل عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی ہیں، جبکہ اس کے اکثر علاقوں میں بارشیں معمول سے انتہائی کم ہو گئی ہیں۔ ماہرین نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے 12 اضلاع خشک سالی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، جبکہ ان میں سے 7 اضلاع میں صورتحال سنگین ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے اور اس سے نمٹنے کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک سیمینار کا انعقاد کوئٹہ میں کیا گیا، جس کا اہتمام بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے اور غیر سرکاری تنظیم اسلامک ریلیف نے کیا تھا۔ سیمینار میں خشک سالی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بلوچستان یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سید عین الدین کا کہنا تھا۔
بلوچستان کے 80 سے 90% جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہ ولنریبل ہے ڈراؤٹ کے، ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے، ہمارا رین فال کم ہوتا جا رہا ہے۔
سیمینار کو آگاہ کیا گیا کہ اس وقت بلوچستان کے 12 اضلاع خشک سالی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ان اضلاع میں چاغی، نوشکی، واشک، خاران، پشین، آواران، کیچ، قلعہ عبداللہ، کچی، پنجگور، گوادر اور ڈیرہ بگٹی شامل ہیں۔ الال احمر پاکستان کے سیکرٹری ڈاکٹر عمران نے بتایا کہ ان میں سے 7 اضلاع میں صورتحال سنگین ہے، جہاں مال مویشی کو نقصان پہنچ رہا ہے،
جس میں چاغی کا ایریا، واشک کا ایریا، خاران کا ایریا، خزدار کا کوئی کچھ بیلٹ، یہ ہنگامی بنیادوں پہ ان کو ضرورت ہے، فوری طور پہ ان کی ہیلپ کی جائے۔ یہاں پہ مالداری کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو کہ ایک مین ذریعہ آمدن، ذریعہ معاش ہے اس صوبے کا۔
سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں 70% سے زائد لوگوں کی معاش اور روزگار کا انحصار زراعت اور مال مویشی پر ہے۔ بلوچستان کے اکثر علاقے 90 کی دہائی میں بھی خشک سالی سے متاثر ہوئے تھے۔ سن 2003 تک جاری رہنے والی خشک سالی کے نقصانات کے بارے میں ڈاکٹر سید عین الدین کا کہنا تھا،
اگر ہم ڈیٹا لے لیں 70% 1998 سے 2000 تک، جو ہمیں بہت بڑا سپیل ڈراؤٹ کا گزارا ہے، اس میں 70% جو بلوچستان کے لائف سٹاک تھے، جو ہمارے اینیملز تھے، یا 80% جو کراپس تھے، جو فروٹس تھے، وہ سارے تباہ ہو چکے۔
ماہرین کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کو خشک سالی سے بچانے کے لیے ایک مؤثر پالیسی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ثمر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اول تو مؤثر پالیسی نہیں ہے، اور جو پالیسیاں بنتی ہیں ان پر مؤثر طریقے سے عمل نہیں ہوتا۔
واٹر پالیسی بلوچستان کا ہے، اگر ہے تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا واٹر چاہیے اور ہمیں کتنا پانی کنزیوم کرنا چاہیے۔
جو علاقے اس وقت خشک سالی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، وہ گزشتہ خشک سالی سے بھی متاثر ہوئے تھے۔ ماہرین نے صورتحال سنگین ہونے سے قبل ان علاقوں کے لوگوں کو خشک سالی کے اثرات سے بچانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پی ڈی ایم اے بلوچستان کے ڈائریکٹر جنرل محمد طارق کا کہنا تھا کہ حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔
جہاں تک یہ ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے ڈراؤٹ کے، جو 12 ڈسٹرکٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ جو بھی نقصان اگر کہیں ہوتا ہے تو اس میں ہم فوراً پہنچتے ہیں، اور جو بھی ریلیف ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں۔
سیمینار میں ماہرین نے زور دیا کہ بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کے لیے اقدامات کے علاوہ زیر زمین پانی کی سطح کو بڑھانے کے لیے ڈیمز تعمیر کیے جائیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور ذرا بھارت کی خبر کا رخ کرتے ہیں۔ انڈیا میں لوگوں کو گھروں کے اندر ٹوائلٹ بنانے اور انہیں استعمال پر کرنے پر مائل کرنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چند ہفتے قبل اتر پردیش سے خبر آئی تھی کہ وہاں مقامی ضلعی انتظامیہ نے ان لوگوں کو بندوق کے لائسنس جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کے گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہیں، لیکن ملک کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں کی رانچی میونسپل کارپوریشن ایک ایسی مہم چلا رہی ہے جس کے تحت وہ کھلی جگہ پر رفع حاجت کرنے والوں کو شرمندہ کرتے ہیں اور ان پر جرمانے بھی عائد کرتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
کرپیا کھلے میں ٹوائلٹ نہ کریں، پکڑے جانے پہ جرمانہ لگے گا۔ آپ کے سامنے شوچالیہ بنا ہوا ہے، کرپیا اسی میں جائیں۔
انڈیا میں آج بھی کروڑوں لوگوں کے گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہے، اور اگر ہیں تو وہ انہیں استعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے حکومت نے بڑے پیمانے پر مہم چلائی ہے۔
ترقی کی نشانی صرف ٹی وی نہیں ہے جانی، گھر میں شوچالیہ نہیں تو سامودائک شوچالیہ کا استعمال کریں، شوچالیہ کی عادت پکی۔
لیکن اس مہم کے تحت کبھی انوکھے تو کبھی متنازع طریقے استعمال کرنے کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی رانچی میں ہوا، جہاں مقامی انتظامیہ نے اپنی مہم کو ہلا بول لنگی کھول کا نام دیا تھا۔ اس مہم کے تحت کھلے میں رفع حاجت کرنے والوں سے جرمانہ بھی وصول کیا گیا اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ان کی لنگیاں بھی کھلوائی گئیں۔ بھی منڈا رانچی کے کتائی بگان علاقے میں رہتے ہیں، جہاں ان کے چھوٹے سے گھر میں ابھی ٹوائلٹ نہیں ہے، اور رفع حاجت کے لیے وہ اور ان کے گھر والے سورج نکلنے سے پہلے ہی قریب ہی واقع ندی کے کنارے جاتے ہیں۔ لیکن اتوار کی صبح جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو بلدیہ کے اہلکاروں نے انہیں روک لیا، ان کی تصویر کھینچی اور اسے اخباروں میں چھپوا دیا۔ بھی منڈا اور ان کے اہل خانہ اس بات سے بہت ناراض ہیں۔ بھی منڈا کی اہلیہ نے بی بی سی کو بتایا،
वो सोच करके आ रहे थे, उसने रास्ता में पकड़ा, बोला कहाँ गया था बाबू, तो बोल दिया हम लेटरिन करने के लिए गए थे, सुबह सुबह 6 बजे था, तो लेटरिन करने के आया तो बोला थे चलो तुम कहे लेटरिन किया है बाहर, सोच कहे किया, उसको पकड़ के फिर नदी तरफ ले गए, फिर वहाँ से पकड़ते लाए और बोले तुमको जुर्माना लगेगा 100 रुपया, तुम कहे खुले पे सोच किया, ऐसा बोलने लगे।
बल्दिया की टीम की गिरफ्त में आसपास रहने वाले दूसरे लोग भी आए और सबको मजबूरन जुर्माना अदा करना पड़ा।
अगल बगल से आ रहा था और लड़का सब, उन लोग को भी पकड़ के रखा और सबसे उठक बैठक भी करवाया कान पकड़ के, उसके बाद फिर सबको बोला कि सब पैसा लेके आओ, तब छोड़ेंगे नहीं तो जेल ले जाएंगे, फिर डर के मारे क्या करते, हम लोग पैसा दे दिए।
दरअसल रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कोशिश है कि 2 अक्टूबर तक, यानी उस दिन जब महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, इस इलाके को खुले में रफा हाजत से पाक करार दे दिया जाए। इन लोगों को सफाई सुथराई का ख्याल रखने का हलफ भी दिलाया गया, लेकिन शहरी हकूक के लिए काम करने वालों का कहना है कि ये गरीब लोगों के साथ ज्यादती है। झारखंड फाउंडेशन के सदर और सीनियर सहाफी विष्णु राजगरिया ने कहा कि बुनियादी मकसद अच्छा है लेकिन तरीका नहीं, इस तरह किसी की तौहीन नहीं की जा सकती।
देश के लिए ये काम किया जा रहा है, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, लेकिन उसके बदले आप इंडिविजुअल्स को पकड़ करके अपमानित करना, आज मैंने देखा कहीं कि लोगों को पकड़ करके वो कहीं से सोच करके निकल रहा है, उसको पकड़ करके बेइज्जत करना, उसकी फोटो खींचना, और यहाँ तक कि उसको गाड़ी में बैठा करके 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर कहीं ले जाकर छोड़ करके आ जाना, इस तरह से अपमानित करके लोगों को, मुझे लगता है कि कोई देश महान नहीं बन सकता है।
रांची की मेयर ने भी कहा कि ये मुहिम गलत थी और इसे अब रुकवा दिया गया है। मुल्क में हुकूमत बड़े पैमाने पर टॉयलेट तामीर कराने की मुहिम चला रही है और इसके लिए माली एनत भी दी जा रही है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट कल से अबूधाबी में शुरू हो रहा है। ये मिसबाउल हक और यूनस खान की रिटायरमेंट के बाद सरफराज अहमद का बहसियत कप्तान पहला टेस्ट मैच है। अबूधाबी से अब्दुलरशीद शकूर की रिपोर्ट।
टेस्ट क्रिकेट की आलमी रैंकिंग की नंबर 6 और नंबर 7 टीमें कल से अबूधाबी में मध्य मुकाबिल हैं। एक जानिब वो टीम है जो 2 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की रिटायरमेंट के बाद पहली बार मैदान में उतरेगी, तो दूसरी जानिब वो टीम जिसे हालिया दिनों में पैदर पे शिकस्त और खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल ने घेरे में ले रखा है। पाकिस्तानी टीम का एतमाद चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद आसमान से बातें कर रहा है, लेकिन पहली मर्तबा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले सरफराज अहमद ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीरीज उनके लिए कितनी अहम है।
दोनों टीमों के लिए चैलेंजिंग सीरीज है, हमारे लिए इसलिए ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि हम लोग एक नई जो हमारी बिल्कुल टीम उतरेगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा यंग टीम है, बहुत अरसे बाद एक बहुत यंग टीम खेलेगी हम लोगों के लिए, तो उम्मीद है कि हम लोग इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेरे लिए एज अ कैप्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। फर्स्ट टेस्ट जो है वो ऑब्वियसली सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
पाकिस्तानी टीम मिसबाहुल हक और यूनुस खान की जगह को पूर करने के लिए बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियां कर रही है। ओपनर की हैसियत से कामयाब अजहर अली 1 डाउन पर खेलेंगे और असद शफीक नंबर 4 पर बैटिंग करने आएंगे। हारिस सुहेल को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया जाने का इम्कान है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो 2014 के बाद से कोई भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले हैं। कप्तान सरफराज अहमद जीत के लिए एक मरतबा फिर लेग स्पिनर यासिर शाह की तरफ देख रहे हैं।
जिस तरीके से वो पिछले 3 साल से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, आई थिंक वो हमारी बैकबोन है और उम्मीद है कि यासिर शाह जिस तरीके से सीरीज में परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, उम्मीद है कि इस सीरीज में भी यासिर शाह अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे।
पाकिस्तानी टीम अबूधाबी में नाकाबिले शिकस्त है। इस मैदान पर उसने 9 में से 5 टेस्ट मैचेस जीते हैं जबकि 4 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। अब्दुलरशीद शकूर, BBC, अबूधाबी।
और इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज सैरबीन के एडिटर थे फराज हाशमी, प्रोड्यूसर थे अथर काजमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जेम्स लफ, जबकि इस्लामाबाद से तकनीकी मुआवनत दी इसरारुल हक ने। सखलैन इमाम और तमाम साथियों की जानिब से खुदा हाफिज़। लेकिन आखिर में ख़बरों के खुलासे के साथ शुमायरा ख़ान।
पाकिस्तान के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान को मुल्क में मौजूद शदत पसंद अनासर पर काबू पाना है और उसे इस सिलसिले में डू मोर या मजीद इकदाम करने होंगे, वरना ये मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इराक के खत्ते कुर्दिस्तान के अहलकारों का कहना है कि पीर को हुए रेफरेंडम में 92% अफराद ने आज़ादी के हक में वोट दिया है।
لیکن عراق کی حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ آج اپنے آخری کیمیائی ہتھیاروں کو تباہ کر رہا ہے۔ صدر پیوٹن کی جانب سے لیے گئے اس اقدام کو تاریخی قرار دیتے ہوئے سراہا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ میانمار کے حکام رخائن میں بین الاقوامی امداد کے کاموں کو محدود کر رہے ہیں، جہاں سینکڑوں ہزاروں روہنگیا مسلمان بدامنی کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔